أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قبلا حضرت مفتی صاحب اور دیگر سامعین کرام، مجھے حکم فرمایا قبلا حضرت مفتی صاحب نے کہ میں بھی چند باتیں آج کی مجلس کے اندر میں عرض کروں. یہ قرآن مجید میں سے 21 پارے کی ابتدائی جو آیت ہیں، پہلی جو آیت کریمہ ہے، یہ پہلی آیت کریمہ اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں براہ راست خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو کتاب آپ کے اوپر میں نازل کی گئی ہیں، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے، آپ اس کتاب کو پڑھیے. قرآن مجید کی تلاوت جیسے اور بہت سارے اعمال ضروری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے چار حق ہیں. قرآن مجید کے جو چار حق ہیں، ان چار حق میں سے پہلے نمبر کے اوپر میں بتایا گیا قرآن مجید کو پڑھنا، دوسرے نمبر کے اوپر میں بتایا گیا قرآن مجید کو سمجھنا، اور تیسرے نمبر کے اوپر میں بتایا گیا کہ سمجھنے کے بعد اس کے اوپر میں عمل کرنا، اور چوتھے نمبر پر بتایا گیا کہ عمل کرنے کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ قرآن مجید کے چار حق ہیں، اسے پڑھنا بھی ہے اور اسے سمجھنا بھی ہے اور اس کے اوپر میں عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچانا بھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں تین لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا تقرباً الی اللہ، اور دوسرے نمبر پر لکھا ہے تحفظاً لالفاظہ، اور تیسرے نمبر کے اوپر میں لکھا واستکشافاً لمعانیہ۔ قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے تین فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ بتایا گیا کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ خاص فضل یہ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آدمی جو قریب ہوتا ہے فہمن او بلا فہمن، اس کا معنی سمجھ میں آتا ہوگا تو بھی وہ قریب ہوگا، اور اگر معنی سمجھ میں نہیں آتا ہوگا تو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوگا۔ تقرباً الی اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ پھر اور ایک بات بھی ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھے ہوئے کئی سال ہو گئے، مکتب کے زمانے کے اندر میں پڑھا تھا، اس کے بعد پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، تو اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس قرآن مجید کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم قرآن مجید کے سننے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ اگر آدمی آدھا پارا سن لیں، کوارٹر پارا سن لیں، تو قرآن مجید کے سننے کے اوپر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں ہیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اقرا علی القرآن، اے عبداللہ ابن مسعود میرے سامنے آپ قرآن پڑھو، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے سامنے قرآن کیسے پڑھوں، وانزل علیک القرآن، حالانکہ قرآن مجید تو آپ پر نازل کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے قرآن پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، احب ان اسمع من غیری، میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو کسی اور سے سنوں، لہذا آپ پڑھو اور میں آپ سے سنتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور سورہ نساء سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی جاتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے بھی جاتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا، آپ اس سے اتنے متاثر ہو رہے تھے کہ سنتے سنتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اور جب وہ اس آیت کریمہ کے اوپر میں پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں کے اندر میں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اگر پڑھ نہیں سکتا ہے، تو کم از کم قرآن سننے کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اور آپ نے سنا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے اندر میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تہجد کا وقت ہوگا، فجر سے پہلے کا وقت ہوگا، سکون کا ماحول ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ اسی جگہ کے اوپر میں ٹھہر گئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن تہجد کی نماز کے اندر میں پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے رہے. آپ سنتے رہے سنتے رہے یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا. اس کے بعد جب رات گزر گئی فجر کی نماز بھی ہو گئی تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سمعتم البارحۃ قراءتک القرآن. اے ابو موسیٰ اشعری رات کو جو آپ قرآن مجید تہجد میں پڑھ رہے تھے میں نے آپ کے قرآن پڑھنے کو سنا کہ آپ تہجد کی نماز کے اندر میں قرآن پڑھ رہے تھے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اننی اعلم اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ آپ میری قرآت کو سن رہے ہیں لحبرتہ لک تحبیرا تو میں اور زیادہ اچھا کر کر کے قرآن پڑھتا اور میں اپنی قرآن کو طویل کر دیتا لمبی کر دیتا. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو آواز عطا فرمائی تھی اس کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا فرمایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جیسے قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی عوام کے لیے کہ کسی وجہ سے اگر وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سی ڈی کو آن کر دیا جائے ریڈیو آن کر دیا جائے بیٹھے بیٹھے آدمی قرآن مجید کو سنیں. لیکن سننے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ بھائی جب قرآن سننا ہے تو قرآن ہی سنا جائے. ریڈیو اگر آن ہے سی ڈی اگر آن ہے 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے ابھی ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے پوری توجہ کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کو سننا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کہ جب قرآن پڑھا جائیں تو بہت دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کو سنا جائیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ چار باتیں ہیں قرآن کے ساتھ قرآن مجید کے چار حق بتائے گئے. چار حق میں پہلا بتایا گیا کہ کم سے کم قرآن مجید کو پڑھا جائیں. پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر بتایا گیا کہ اس کو سمجھا جائیں سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائیں اور عمل کرنے کے بعد چوتھی بات بتائی گئی ہے کہ ہم دوسروں تک اس کو پہنچانے والے بھی بن جائیں. اور قرآن مجید کے پڑھنے کے تین فائدے جو بتائے گئے ہیں اس میں پہلا فائدہ میں نے ذکر کیا کہ تقرباً الی اللہ قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے. اور علماء نے فرمایا حدیثوں کے اندر میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب انسان کو قبر کے اندر میں دفنا دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے جب اسے دفن کر کر کے واپس ہو جاتے ہیں اور وہاں سے وہ روانہ ہو جاتے ہیں چند قدموں کے بعد جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان کو دوبارہ جب زندہ کیا جاتا ہے سوال و جواب اگر ہو جاتے ہیں تو حدیث میں فرمایا کہ چار طرف سے عذاب آتا ہے. یا تو آدمی کے رائٹ کی طرف سے آتا ہے یا لیب طرف سے آتا ہے یا سر کی طرف سے آتا ہے یا ایک پیر کی طرف سے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا تو داہنی طرف سے آنے والا عذاب نماز کی وجہ سے اسٹاپ ہو جائے گا اور اگر زندگی کے اندر میں روزوں کا اہتمام کیا ہوگا تو بائیں طرف سے آنے والا عذاب جو ہے وہ دور ہو جائے گا. الصوم جنۃ روزے کو ڈھال بتایا گیا. پیر کی طرف سے آنے والا عذاب ہے تو صدقات اور زکات اس کو اسٹاپ کر دے گی. اور چوتھے نمبر پر فرمایا گیا کہ اگر سر کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو سر کی طرف سے آنے والے عذاب کو قرآن روکتا ہے. اس لیے کہ قرآن کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے. ادھر سے اگر کوئی عذاب آ جاتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. میں اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں. لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض وفات کے اندر میں تھے اور ان کا مرض وفات چل رہا تھا فتح عینی انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اپنی آنکھوں کو کھول کر کے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے دیا جائے کفن پہنا دیا جائے اور جب مجھے قبر کے اندر میں رکھ دیا جائے تو انہوں نے مرنے سے پہلے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری قبر میں مجھے دفن کرنے کے بعد آپ گھر جانے کی جلدی مت کرنا ذرا تھوڑی دیر میری قبر پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا. یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں. یہ انہوں نے کیوں فرمایا کہ قرآن باہر پڑھا جائے گا اور تمہارے قرآن کے پڑھنے کی برکت میں سوال کیے جانے والے جوابات میں آسانی کو محسوس کروں گا. قرآن کی برکت کی وجہ سے میرے لیے جواب دینا آسان ہو جائے گا. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرماتے ہیں تو پہلی بات بتائی تقرباً الی اللہ کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے. آج ہماری یہاں پر جب بھی صبح میں ہم اٹھتے ہیں تو ہم ہمارے پی او باکس کو چیک کرتے ہیں کہ بھائی کوئی خط آیا ہوگا, بینک والوں کا خط ہوگا, ہوم آفس والوں کا کوئی خط ہوگا, اسکول سے کوئی خط آیا ہوگا, یونیورسٹی سے کوئی خط آیا ہوگا, اور اس خط کو ہم نکالتے ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے دھیان کے ساتھ ہم اس خط کو پڑھتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی امپورٹنٹ میسج آیا ہوگا, بینک کے بارے میں کوئی اطلاع آئی ہوگی, بزنس کے بارے میں کوئی اطلاع آئی ہوگی, اور آنے والے خط کو ہم پڑھتے ہیں, اس کو ہم ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتے ہیں. اور بعض خطوط ایسے اہم ہوتے ہیں کہ اس کو فائل کے اندر میں ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کے خطوط کی اتنی قدر ہے, یہ قرآن اللہ کا خط ہے جو آسمان سے تمہارے پاس آیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے جو تمہارے پاس آیا ہے. تو جیسے دنیا کے خطوط کے پڑھنے کی فکر کرتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ کا جو خط ہے اس کو بھی پڑھنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے. دوسری بات کیا بتائی گئی قرآن کے بارے میں, تحفظا للفاظ. ہی امت کے اندر میں قرآن مجید کے پڑھنے کا رواج اگر باقی رہے گا تو قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہو جائیں گے, قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہو جائیں گے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے یقیناً, لیکن اسباب کے درجے میں بتایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے گا تو اس کے الفاظ ہمیں محفوظ رہیں گے. اور تیسرا فائدہ بتایا گیا وہ استکشافا لمعانی ہے. جو آدمی قرآن مجید کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے, جو آدمی قرآن مجید کو جتنا زیادہ پڑھنے والا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے معانی کو اس کے اوپر میں اتنا ہی زیادہ کھولتے ہیں. استکشاف کے معنی آتے ہیں کھولنا. میں نے یہ بات حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس کے اندر میں بارہا سنی کہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرو. بعض مرتبہ تفسیر کی کتابیں قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے حجاب بن جاتی ہیں اور وہ معنی بن جاتی ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو رکوع بھی آپ کو تفسیر کرنا ہے یا سمجھانا ہے, چار پانچ مرتبہ اس کی پہلے تلاوت کرو اور اس کی تلاوت کے اندر میں غور کرو, اس کے بعد کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہ تین بڑے بڑے فائدے بتائے گئے قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے قریب ہو جائیں گے, الفاظ اس کے محفوظ ہو جائیں گے, اور جو آدمی جتنا بھی زیادہ پڑھنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معنی کو اس کے اوپر میں کھولے گا. اور یہ تو سب جانتے ہی ہیں, ایک رین کے بدلے میں دس رین ملنے والے ہو تو سب تیار ہو جاتے ہیں. یہاں پر فرمایا گیا کہ ایک حرف پڑھو, ایک حرف کے پڑھنے کے اوپر میں دس نیکی کا وعدہ کیا گیا ہے. اور پھر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ يَتَطَاطَعُ فِيهِ, اور قرآن مجید کے پڑھنے کے اندر میں اگر دقت محسوس کرتا ہے, تکلیف اگر محسوس کرتا ہے, وَعَلَيْهِ شَاقٌّ, دشواری محسوس کرتا ہے, فَلَهُ أَجْرَانٌ, تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا, پڑھنے کا بھی ثواب دے گا اور تکلیف کے اٹھانے کا بھی ثواب دے گا. تو دونوں چیزیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے, پڑھنے کا اور پڑھنے کے ساتھ سننے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ تعلق مجھے بھی نصیب فرمائیں, آپ کو بھی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وقال عز وجل وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادر وقال أيضا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وبعد محترم ومعزز محبوب حضرت مكتساب سينيا علماء كرام أساتذة most respected beloved friends in Islam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته not worthy of saying anything in the presence of Hazrat Mufti Sahab and Abbas Sahab or Asatidai Karam but with this intention that Allah Ta'ala rectify the many many faults and weaknesses that we have on the inner self the objective of sitting in such a majlis and gathering is our own islah and rectification and by the barakat of such company to adopt the quality of taqwa when Allah commands taqwa ittaqullah Allah Ta'ala gives us the means whereby that can be achieved وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ that be with and in the company of those who are truthful, sincere in their relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. At this very moment, this time of the year, we experience this great ni'mah of Allah azza wa jal through His fadl and karam, the ni'mah and the rahmah in the form of rain, beneficial, merciful rains from Allah subhanahu wa ta'ala. That if one looks at our many, many sins and the evil that is rampant and rife, and really we are not deserving of this great ni'mah of Allah Ta'ala. So it is only the fadl, the karam of Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah Ta'ala speaks about rain in the Qur'an Kareem, Allah Ta'ala uses various words. Rahma is the most commonly used word. Allah Ta'ala says time and again, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ Allah Ta'ala sends down, and prior to the coming of the rains, Allah Ta'ala sends winds, as givers of glad tidings, as heralds of good news that is about to come, that is a precursor to His mercy. Allah Ta'ala terms rain as His special mercy, because only Allah subhanahu wa ta'ala is able to create and send down rain. Man, with all the technological advancements, can never create this great and make this great ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala also terms it as ma'an tahura, that is that which is completely pure. It is pure in itself and a great form of purification. Amazing. We know that in the system commonly known as the rain cycle or the hydrological circle, that you have various water sources on earth, be it in the oceans, rivers, streams, lakes, underground reserves of water. Precipitation, first there is evaporation, that means of severe heat. The water is taken up, it evaporates. And in this process of evaporation, a cleansing also takes place. That water that may have been tainted, may have been polluted, when it evaporates and goes up to the skies, it is cleansed, it is purified. It then condenses, formulates and gets together in small little clouds. Allah Ta'ala talks about these cycles in the Qur'an Kareem. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ This rain then condenses, forms into small clouds. Allah subhanahu wa ta'ala causes these clouds to get close to one another until such time rukaman, Allah Ta'ala says they are stacked one on top of the other. Sometimes Allah Ta'ala says min jibal, they become as huge as mountains in the skies, and therefrom Allah subhanahu wa ta'ala sends down His special mercy in the form of these rains. So it is called ma'an tahura. Allah Ta'ala says wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubaraka. Allah Ta'ala also calls it that water which is full of blessings and barakat. And so this rain comes down, our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam considered this a great ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. At the time of rain, one is the dua that Rasulullah SAW would recite, Allahumma sayyiban nafi'a. Oh Allah, make these rains, rains of benefit, because everything is in the qudra and the power of Allah ta'ala. One is we are desperately in need of rain, so we beg Allah ta'ala, resort to abundant istighfar. You know the famous incident, Sayyidina Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, when a person came to him with a complaint that our lands are barren and we are suffering a severe drought, then what does he say? Resort to abundant istighfar. Another person comes and says that our orchards are dry and empty, also resort to istighfar. Another comes and says, my wife cannot bear children, what do we do? Resort to abundant istighfar. Our rivers and our orchards are dry, resort to abundant istighfar. When his students ask him why, the same answer to all people with varying problems, he says, do you not read the Quran? Do you not read what Sayyidina Nuh alayhi salam said to his people? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursil as-samaa'a alaykum midrara. Allah Ta'ala will send down, because of istighfar, abundant and beneficial rains. Allah Ta'ala will give you an abundance of offspring. Allah Ta'ala will remove your financial constraints and difficulties. Allah Ta'ala will cause your orchards to be filled and your rivers to run with beneficial water. So it is ma'am mubarakah. Our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, sometimes when it would rain, would take the rainwater and rub it over the Mubarak head, saying, Hadithu ahdim bi rahmati rabbi, that this is fresh mercy. This is mercy that has come freshly from Allah subhanahu wa ta'ala's treasures of reserves. Wa in min shayin illa indana khazainuh. The treasures of Allah ta'ala's various mercies are only with Allah subhanahu wa ta'ala. Very, very important aspect is that many, many a times when Allah ta'ala speaks about this ni'mah of rain, أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون. That by means of beneficial rain, we see dead earths coming alive, sometimes with date palms, sometimes with orchards, sometimes with various forms of greenery, various forms of vegetation. Earth that were completely dead without any life, any growth, by means of beneficial rains, Allah Ta'ala brings it back to life with mercy. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ. Another word Allah Ta'ala uses for rain is wadq, that which spurts forth directly from the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala. So one common thing Allah Ta'ala speaks about in the Qur'an al-Kareem time and again, أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. That Allah Ta'ala brings alive the earth with various forms of greenery and lushness. Allah Ta'ala speaks very, very specifically in an ayah in Surah Al-Hajj about the various signs of Allah Ta'ala's greatness in His creation. Embryology, the formation of the embryo in the fetus within the womb. The qudra of Allah Subhanahu wa Ta'ala turning one thing from one condition to another. Nutfa, alaqa, mudgha, in the form of a drop of sperm. Thereafter congealed and hardened blood, a blood clot. And thereafter a piece of flesh. And then it is given bones, and the bones is clothed with various forms of flesh. Allah Ta'ala gives life. So that Allah Ta'ala who can take one thing from one condition to another, that very same Allah Subhanahu wa Ta'ala will bring us back to life. Allah Ta'ala then cites another example and proof from His own creation that you look around you to show that Allah Ta'ala is the one who will bring us back to life from the dead. Many times when Allah Ta'ala speaks about the ni'mah of rain, the system of rain, the earth coming alive because of it, Allah Ta'ala immediately thereafter draws our attention to the fact that that same Allah Ta'ala who has brought the dead earth back to life will definitely resurrect you, bring you back from life, from your qubur, for the day of Qiyamah. So one beautiful example, Allah Ta'ala says, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً, that you will look and see that the earth is completely dead, like an extinguished fire, lifeless completely, and this is in the winter months. And then Allah Ta'ala says, we send down beneficial rains, and what happens to that earth? اهتزت وربت. Literal translation, it shakes and then it bloats. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. And thereafter Allah Ta'ala says, we cause to grow forth many differing pairs. That just as in human beings, in animals, there are pairs, the concept of male and female, so is there between plant life and trees, etc. One translation is, Allah Ta'ala causes many, many various forms of greenery and vegetation to grow forth from that earth. So Allah Ta'ala uses the word ihtazzat, that earth shakes and then it bloats. SubhanAllah, the very word of the Qur'an al-Kareem, scientifically, what causes an earth to be fertile? What is it that after rains that earth comes back to life? We know that rain and water is H2O, hydrogen, oxygen, and as the rain comes down, it picks up various particles of nitrogen, and when that collection goes down into the earth, from beforehand, Allah Ta'ala's makhluk, وَمَا يَعْنَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, that millions and millions of small life organisms known as microbes are literally dormant with a long sleep in the depths of the earth. But when these beneficial rains come down, they come back to life and they go out in search of food, feeding of carbon, etc. And the movement of these millions and millions of microbes is what causes this earth to become fertile. Their movement within the earth makes an earth fertile, and that is different from an earth that is not fertile. So Allah Ta'ala says, and scientifically, if the earth is looked at just after a rain, then exactly to the word of the Quran Karim, ihtazzat, it literally shakes and comes back into life and it bloats. And once that has happened, that earth then becomes fertile. Allah Subhanahu wa Ta'ala thereafter draws our attention. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. This is that Allah Subhanahu wa Ta'ala who is the absolute and perfect truth. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى. That is the very same Allah Ta'ala who has caused this earth to come back to life, will bring alive the dead after death, resurrection. And Allah has qudra and power over everything. Allah Ta'ala reminds us again and again, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. Allah Ta'ala will definitely bring Qiyamah. It's happening, is a definite reality. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala will definitely bring alive those who are in the qubur, who are in the resting places, in the qabars. So this ni'mah of Allah Subhanahu wa Ta'ala is very same. Allah Ta'ala is in control of everything. That this rain that we beg and beseech Allah, make it a rain of mercy. And Allah Ta'ala wants, as in the case of the nation of Sayyidina Nuh alayhi salatu wasalam, that very same treasures of Allah Subhanahu wa Ta'ala becomes the means of adab and destruction. If in everything, tawheed, the oneness, the greatness of Allah Ta'ala, we talk about, we reflect, we ponder about the greatness of Allah Ta'ala in these various phenomena in creation around us, that very same water becomes adab, but when Allah Ta'ala destines, then it is the mercy and the rahmah of Allah Ta'ala. Winds can be bringers of glad tidings and mercies, that very same wind can be the form of punishment. And therefore, Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Allah, make them winds of mercy and not wings that bring with it the punishment of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And this ni'mah of Allah Ta'ala, totally dependent on Allah Ta'ala. Allah Ta'ala says, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ. We send down rain from the skies to the earth, and then we treasure it, we protect it for you. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. The treasures of protection of the rainwater is that it seeps into the depths of the earth. When you wish, then you can bring it forth by digging up wells, boreholes, etc. But Allah Ta'ala says, وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرٌ. Whenever Allah Ta'ala says, we wish, we can remove all those treasures from you. So we beg Allah Subhanahu wa Ta'ala to continuously confer His special mercies upon us. Allah forgive us for our many, many sins. Give us tawfiq to resort to abundant tawbah and to appreciate this great ni'mah of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم علماء كرام اور معزز ساتھیوں مجھ سے پہلے حضرت مولانا عباس صاحب حفظہ اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی سماعت اور قرآن کریم کے معنی کی سیکھنے اور قرآن کریم دوسروں تک پہنچانے کے بارے میں اپنے ارشادات اور اپنی نصیحتیں ہم کو سنائیں. وہ قرآن کریم جو ہمارے لیے روحانی بارش اور روحانی نعمت ہے اور جیسے ظاہری رحمت اور بارش لوگوں کے جسم کے لیے لوگوں کے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, اگر دنیا میں بارش نہ ہوتی سب لوگ مر جاتے. 10 سال اگر بارش بند ہو جائے سب چیزیں خشک ہو جائیں گی, دنیا مر جائے گی. اسی طرح اگر قرآن کریم ہماری زندگیوں سے نکل جائے, قرآن کریم کا علم عمل, قرآن کریم پر ایمان, تو آخرت کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی. بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہماری 60-70 سال 80 سال یہ زندگی برباد ہو جائے گی. یہ ہے تھوڑا نقصان. اور قرآن کریم پر نہ چلنے کی وجہ سے, ایمان نہ لانے کی وجہ سے پوری آخرت کی زندگی, قبر کی زندگی برباد ہو جائے گی. ماشاءاللہ ہمارے دونوں محترم دوستوں نے ظاہری زندگی کے لیے بارش کا ضروری ہونا اور بارش کے فوائد اور اس نعمت کا شکریہ اس کو بیان فرمایا, اور دوسرے محترم دوست نے قرآن کریم کی جو رحمت اور بارش پوری دنیا پر برس رہی ہے اس نعمت کی قدر اور اس نعمت کے شکریہ کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ ہم قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں, قرآن کریم کو سمجھ لیں. اور قرآن کریم کا اکثر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان پر مشتمل ہے. اکثر قرآن کریم میں یہی ہے جو کرنے نہ کرنے کے کام ہے, یہ کام کرو یہ مت کرو, نماز پڑھو, جس نے نماز میں یہ غلطی کی تو اس کو یہ کرنا چاہیے, جس نے نماز میں فلان غلطی کی تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا, یہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. اس کو احادیث نے بیان کیا, اس کو فقہاء کرام نے بیان کیا. قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا, جس کو شواہد قدرت کہتے ہیں. یہ پوری مخلوق ہمارے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں. امام ابو حنیف رحمہ اللہ کے بارے میں فارسی کی کتابوں میں ایک حکایت لکھی ہے اور عربی میں بھی رویہ کے لفظ کے ساتھ لوگوں نے بیان کی ہے. اس کے زمانے میں ان کے زمانے میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتا تھا, دہریہ قسم کا, اور وہ ہمیشہ امام ابو حنیفہ کے قتل کی پیچھے رہتا تھا, کیونکہ امام ابو حنیفہ ہمیشہ باطل اور اہل باطل کا مقابلہ کرتے تھے. امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے الفقہ الاکبر کے نام سے رسالہ لکھا ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور علم کلام کو لکھا ہے. علم کلام اس میں بیان کیا, علم کلام کا مطلب مسلمان کے کیا عقائد ہونی چاہیے, مسلمان کے پکے پکے عقائد. تو لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ مسجد میں بیٹھے تھے, وہ آدمی برے ارادے سے آیا اور امام ابو حنیفہ سے بات چیت شروع کی. امام ابو حنیفہ نے اس سے فرمایا اور کہا کہ دیکھیے, میں ایک مرتبہ آ رہا تھا, یعنی بالفرض میں آ رہا تھا, اور جب میں سمندر پر یا دریا پر پہنچ گیا تو کوئی کشتی موجود نہیں تھی, کوئی جہاز موجود نہیں تھا جس میں میں بیٹھ جاؤں اور دوسری طرف پہنچوں. اتنے میں میں نے دیکھا کہ درختوں سے لکڑیاں خود بخود کٹ گئیں اور خود بخود ان درختوں سے تختے بن گئے, اور وہ تختے خود بخود جڑ گئے, اور ان میں سے بہترین جہاز شپ کشتی بن گئی. اس میں میں بیٹھ گیا, وہ خود بخود چلنے لگی اور مجھے دوسری طرف پہنچایا. کیا تم اس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا, یہ تو عقل سے باہر کی بات ہے, جس کا دماغ خراب ہوگا وہ یہ کہے گا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا, ایک چھوٹی سی کشتی کو تم خود بخود بنتی ہوئی نہیں مانتے ہو, یہ اتنی بڑی کشتی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے دنیا کی, جس میں رات ہے, دن ہے, سورج اپنے وقت پر چلتا ہے, چاند اپنے وقت پر چلتا ہے, اپنے وقت پر ڈوبتا ہے, اپنے وقت پر نکلتا ہے, ستاروں کا بہترین نظام ہے. رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی اور فائدوں کے لیے عمق میں جلائے ہیں اور چراغ جلائے ہیں. بادلوں کا نظام, بارش کا نظام, یہ سمندر کا پانی جو کھارا پانی ہے, کڑوا اور کھارا نمکین پانی ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر اٹھاتے ہیں بادلوں کی شکل میں. پھر بادلوں میں کون سی سائنسدان وہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے وہاں بادلوں میں مشینیں لگائی ہوں, اور ان مشینوں کے ذریعے سے پانی میں سے نمک کو نکالتے ہیں اور صاف شفاف لذیذ بہترین پانی اللہ تعالیٰ اس طرح برساتے ہیں کہ وہ یک دم نہیں گرتا, ورنہ سب مر جاتے اور ساری عمارتیں گر جاتی. بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کو چھلنی بنایا, جیسے چھلنی کے اندر ہمارے دوست چائے ڈالتے ہیں, وہ چائے نیچے نکلتی ہے, فضلہ اوپر رہ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو چھان لیتے ہیں اور میٹھا پانی ہمیں ملتا ہے. تو دیکھیے, یہ اوپر بادلوں کے اندر کس نے مشین لگائی؟ کیا کسی کو نظر آتا ہے کوئی مشین؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے مشین لگائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے فرشتے وہاں مقرر ہیں, اور فرشتے بادلوں کے ساتھ چلتے ہیں اور بادلوں سے پانی برستا ہے. کیا یہ پورا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے, ایسا نظام جس نظام میں ایک منٹ کا فرق نہیں آتا, تو کیا یہ خود بخود ہو چکا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ہو چکا ہے. وہ آدمی خاموش ہوا اور چلا گیا. تو یہ بارش ہے, یہ بادل ہے. مولانا نے جو قرآن کریم کے بارے میں فرمایا, حقیقت میں قرآن کریم ہمارے لیے روحانی غذا اور روحانی بارش ہے. اس بارش کے بغیر آدمی کی آخرت اور آدمی کی قبر کی زندگی بربادی والی زندگی ہے, برباد ہو جائے گا. یہ دنیا کی زندگی تو تکلیف کی ہو, مصیبت کی ہو, گزر جائے گی, اس کے بغیر موت آ جائے گی. مرنے کے ساتھ آدمی خاموش ہو جائے گا, لیکن آخرت میں لا يموت فيها ولا يحيى کافروں کے لیے ہے. نہ مرتے رہیں گے, ولا يحيى حياة طيبة, انہوں کی زندگی بہتر ہوگی, بربادی ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں موت کو دمبی کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو سب لوگ پہچانیں گے کہ یہ موت کی شکل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے بالکل. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے تو وہ پہچان لیں گے یہ تو مسٹر موت ہے, پہچان لیں گے. تو اس وقت جنت والے کچھ مغموم ہو جائیں گے کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ موت جنت میں بھی ہمیں نہیں چھوڑے گی, دنیا میں تو موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا, اگر موت کسی کو چھوڑتی تو سید الکائنات سید البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت چھوڑتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے مضبوط اور غصے والے پیغمبر, ان کو موت نے نہیں چھوڑا. اور جب ملک الموت آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ لگایا کہ اچھا آپ ہم میری موت کے لیے آئے ہیں, جوش غالب ہوا ہوش پر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ گئے کہ میری آنکھ نکل گئی. واپس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیں کہ دمبے یا کسی بیل کے پشت پر ہاتھ رکھیں, ان کے ہاتھ کی نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال زندگی ان کو مل جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد بھی موت ہے, مرنے کے بغیر تو یہ تو پل ہے آخرت تک جانا, اس پل کے بغیر تو مشکل نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اس موت کو سینے سے لگانے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ یہ موت مطلوب ہے, اس کے بغیر اور راستہ نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابھی یہ مطلوب ہے کہ ابھی موت ہو آپ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, جس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو مدینہ منورہ پر ایسا لگا جیسے تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوا, جن کی وجہ سے روشنی تھی وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے, دنیا سے چلے گئے. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, اگر آپ کو وفات ہوگی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ موت کے بغیر کسی کے لیے کوئی اور راستہ نہیں. یہی قرآن کریم اگر ہماری زندگی کا اساسہ بن جائے, قرآن کریم کے عقائد کو, قرآن کریم کے اعمال کو, قرآن کریم کے اخلاق کو ہم اپنائیں, قرآن کریم مجسم ہم بن جائے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم ہے, یا کان خلقہ القرآن, قرآن کریم ان کے اخلاق. یعنی حضرت مولانا قاری طیب صاحب فرماتے تھے کہ اگر اوراق اور کاغذ کی شکل میں قرآن کریم کو دیکھو تو وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے, اور اگر قرآن کریم مجسم دیکھنا ہو تو قرآن کریم کے عقائد, قرآن کریم کے اخلاق, قرآن کریم کے اعمال, قرآن کریم والا توکل, قرآن کریم والا اعتماد, قرآن کریم والی سخاوت, قرآن کریم والی دعوت و تبلیغ, یہ کن میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, مجسم قرآن کریم. اس لیے حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے ایسے تھے کان وجہہ ورقۃ مصحف, مصحف مصحف مصحف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا جیسے قرآن کریم کا کاغذ منور. تو جن کی پوری زندگی قرآن کریم تھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کے چہرے کو قرآن کریم کی طرح منور بنایا, چہرہ مصحف کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کو بیان فرمایا ہے, اس لیے کہ عقیدے کے بغیر آدمی کی نجات اور خلاصی نہیں, اعمال کے بغیر تو آدمی کی خلاصی ہو سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن پر آگ ہوگی جہنم میں, اور آگ ان کے گھٹنوں تک ہوگی, اور آگ الی نصف الساق, ٹانگ کے آدھے حصے تک, بعض کی آگ آگ باز کے لیے آگ ہوگی رخنوں تک, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, جس کو شفاعت صغرا کہتے ہیں. شفاعت کبرا کا مطلب بڑی شفاعت, بڑی شفاعت یہ ہے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے, تو چھوٹی شفاعت اس کے بعد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش سے ان کو نکالا جائے گا, یہاں تک کہ جب جہنم میں کوئی وہ نہیں رہے گا جو ظاہری اعمال کچھ نہ کچھ کر چکے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نکالیں گے جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے, تھوڑا سا ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کمزور قسم کا ایمان ہے اس کو بھی, ان کو بھی نکالیں گے, لیکن ایمان ہونا تو چاہیے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے عقائد کی تشریح فرمائی, اور جب ہو سب سے بہترین سورت جو ہم پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد, قل ہو اللہ احد میں بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ ہوا ضمیر شان ہے, اور اس کے معنی یہ ہے قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ہوا, بات یہ ہے, واقعہ اور شان یہ ہے یا اللہ تبارک و تعالی احد ایک ہی ہے. اور بات فرماتے ہیں کہ یہ ہوا ضمیر انسان کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالی پڑا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کے دل میں ہے, شیطان اس کو جتنا بھی نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا. تو ہو اللہ احد وہ جو آدمی کے دل میں ہے اور دماغ میں ہے, جس کی طرف آدمی جب مجبور ہو جائے تو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اور جعفر صادق رحمہ اللہ سے کسی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو اور کشتی یا جہاز ٹوٹ جائے اور تم سمندر کے اندر پڑو گے, اس وقت تم کو کچھ امید ہوگی کہ میں نجات پاؤں گا اور میں خلاصی پاؤں گا؟ اس نے کہا ہاں امید تو رہے گی. فرمایا جس کی اوپر تو جس کسی تم اپنی امید کو لگاتے ہو کہ امید ہے مجھے کسی طرح نجات دے دیں گے, کسی تختے پر بیٹھ جاؤں گا یا میں تیر لوں گا یا کوئی تیرنے والا آ کر کے مجھے اٹھا لے گا, وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس کی امید پر تم کہتے ہو کہ مجھے نجات مل جائے گی. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک آدمی کے دل میں موجود ہے, اس کی طرف رجوع کرتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی علامت اور نشانی بتائیے. امام احمد نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی قلعہ ہو اور وہ قلعہ اور فورٹ بالکل بند ہے اور اس کے اندر چاندی کی دیوار ہے, جتنا زبردست قلعہ ہے کہ اندر چاندی کی دیوار ہے, اور پھر فرمایا اس کے اندر ایک سونے کا پہاڑ رکھا ہوا ہے, اتنا عجیب و غریب قلعہ ہے اور وہ بالکل بند ہے, اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے, اور اچانک اس کا دروازہ کھل جائے اور جو اندر اس میں اس کے اندر جو لوگ کوئی آدمی ہے وہ باہر نکلے, تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ دروازہ کس نے کھولا؟ اس نے کہا جب قلعہ مکمل بن ہے تو کوئی زبردست طاقت والی ذات ہے, جس زبردست طاقت والی ذات نے اس کے دروازے کو کھولا اور اندر سے آدمی کو نکالا, اندر کسی چیز کو نکالا. انہوں نے فرمایا دیکھو انڈا بالکل قلعے کی طرح بن ہے اور اندر چاندی کی دیوار ہے, سفیدی ہے, اور اس کے اندر سونا پہاڑ کی طرح پڑا ہوا ہے, اسی میں سے ایک چوزا پیدا ہوتا ہے اور وہ چوزا باہر نکلتا ہے, حالانکہ وہ چوزا اٹھنے کا قابل نہیں ہے, اس کو اگر کوئی یوں ناخن سے دھکا دے دے تو مر جائے گا. تو آپ سمجھ لیں کہ کون سی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے جس نے اس کو باہر نکالا اور باہر گھوم پھر رہا ہے. اور سب سے تعجب کی بات جو آدمی کے لیے ہے وہ ہے شترمرغ کا انڈا. شترمرغ کا انڈا اتنا سخت ہوتا ہے, اس ملک میں تو بہت زیادہ شترمرغ کے انڈے ہیں, یہ ہم نے خود دیکھا, اس کے اوپر ڈرل کی مشین کو لگا دے تو مشکل سے اس کو اس میں سوراخ کر سکتا ہے. آپ اس کے اوپر ڈرل لگائیں گے بجلی والا ڈرل اور وہ پیچھے ہٹے گا, پھر اس کو دھکا دے گا, اس میں شترمرخ کا عین بچہ اندر پیدا ہوتا ہے جس کو ڈرل کم کی مشین مشکل سے توڑتی ہے. شترمرخ کے انڈے نے بڑے آرام سے اس کو کھولا اور باہر نکلا, اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے شواہد قدرت کے نام سے ایک بہت عجیب اور غریب نظم لکھی ہے. اس نظم کی تشریح کر لی جائے تو رسالہ بن جائے گا, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائب کو انہوں نے بیان فرمایا ہے. میں نے تمہیں دیکھا ہے, میں نے تمہیں دیکھا ہے, اس میں آتا ہے. ہمارے باجی پٹیل مرحوم سناتے رہتے تھے, میں نے تمہیں دیکھا ہے بار بار. امام شافعی سے کسی نے فرمایا, کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدرت کی شان کی کیا دلیل ہے؟ فرمائے, توت کے درخت کو دیکھو. توت یہاں بہت کم پیدا ہوتا ہے, ہندوستان پاکستان میں توت اتنے ہوتے ہیں کہ حد سے زیادہ لوگ توت کے درختوں کو کاٹتے ہیں کہ توت گرے گا اور مکھیاں آئیں گی. حالانکہ توت تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہاں اس کی قدر نہیں. امام شافعی نے فرمایا, دیکھو یہی توت کے پتے شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں, تو وہی توت شہد بن جاتا ہے. وہ شہد جو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی عجیب چیز ہے, کتنی پیاری میٹھی چیز ہے, کتنی فائدے کی چیز ہے اور دوائی ہے, اور انہی پتوں کو ریشم کی کیڑے کھاتے ہیں تو ریشم بن جاتا ہے. دیکھو اللہ نے یہ کون سی قدرت ہے, وہاں ریشم بنایا جو آدمی کے بدن کے لیے, ریشم آدمی کے بدن کے لیے لباس ہے, بہترین چیز ہے, اور وہاں منہ کی مٹھاس کا ذریعہ بنایا, اور فرمایا یہی توت کے پتے بکری کھاتی ہے تو مینگنی وہاں غلابت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جس نے پتوں کو وہاں ریشم بنایا, دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہد بنایا, اور تیسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غلاظت بنایا. تو قرآن کریم اول سے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانیوں پر اور قدرت کی علامات پر, قدرت کے دلائل پر مشتمل ہے. اور جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا زیادہ ذکر ہے انہی کی فضیلت آئی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو آیت الکرسی ہے, جس کی بڑی فضیلت آئی ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. اور ایک بزرگ سے کسی نے کہا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی دلیل مجھے بتا دیں. بزرگ نے کہا, دیکھو شہد کی مکھی کو, شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے, جس کی منہ سے نکلتا ہے عسل شہد, اور جس کے پچھلے حصے میں جو ڈنک ہوتا ہے کاٹنے کے لیے, اس میں سے نکلتا ہے لسعن. اور کہا عسل اور لسعن یہ ایک دوسرے کے الٹے ہیں. اللہ نے وہاں عسل پیدا کیا اور اس کو لام سے شروع کرے, لسعن, لسعن کے معنی زہر کے ساتھ کاٹنا, تو اللہ تعالیٰ نے الٹا کیا. جب سر اوپر ہے اور یہ جو مقعد کا حصہ ہے نچلا حصہ یہ نیچے ہے اوپر سے شروع کرے تو عسل نیچے سے کر لے تو لسعن فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شواہد قدرت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مولانا برہان صاحب نے انبتت وربربت وانبتت کہ وہ زمین پھول جاتی ہے اور بہترین نباتات کو اگاتی ہے یہ اس سائنس کے زمانے کی چیز ہے پہلے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و توحید کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا دلیل ہوگی جو لوگ اندھے ہیں بہرے ہیں نہیں سمجھتے ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے اولئک یہی لوگ اندھوں کی طرح ہیں نابیناؤں کی طرح ہیں ما یستوی الاعمی والبصیر نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے افمن کان من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی واضل سبیلا جو دنیا میں نابینا بن جائے آخرت میں بھی نابینا ہوگا اگر آدمی اپنی آنکھوں کو بند کر دے تو کیا ہے ابو جہل والی بات ہے ابو جہل سے کسی نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جانتے نہیں ہیں یا ضد کرتے ہیں اس نے کہا نہیں جانتا تو میں بچپن سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے گم ہو گئے تھے جیسے بچے کسی طرف نکل جاتے ہیں تو جنگل کی طرف صحرا کی طرف کہیں نکلے تھے سب لوگ تلاش میں نکلے میں بھی تلاش میں نکلا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے والضحا واللیل اذا سجا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک جگہ میں پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے میں نے اپنی اونٹنی کو یا اونٹ کو بٹھایا اور عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھایا میں آگے بیٹھ گیا بڑی بہت کوشش کی کہ اٹھ جائے لیکن اونٹنی نہیں اٹھتی تھی میں نے پٹائی شروع کی پھر بھی نہیں اٹھتی تھی آخر میرے دل میں بات آئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا میں پیچھے بیٹھ گیا یک دم اونٹنی اٹھ گئی اور چلنے لگی اس وقت سے مجھے معلوم تھا کہ ان کی شان نرالی ہے ان کی شان عجیب ہے لیکن کیا کرے یہ سارے عہدے بنی ہاشم کے پاس آ جائیں یہ عہدہ بھی ان کے پاس ہو چابی خانہ کعبہ کی چابی بھی ان لوگوں کے پاس ہو اور سقایہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام یہ بھی ان کے پاس ہو نبوت بھی ان کے پاس ہو یہ سب چیزیں ان کے پاس ہو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا اس کو کہتے ہیں تعصب اس لیے تعصب بہت بری بلا ہے تعصب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے اور تعصب کے معنی اپنی قوم کی حمایت اپنے قبیلے کی حمایت ناجائز طور پر غلط طور پر کرنا ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم اپنے قبیلے کو فائدہ پہنچائے اور صحیح طور پر ان کی حمایت کرے یہ تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن وہ غلطی پر ہو یا صحیح ہو اچھے ہو یا برے ہو ہر حالت میں ان کی حمایت کرے اس کو کہتے ہیں تعصب اس کو کہتے ہیں ضد ضد اور تعصب کا کوئی علاج نہیں ہے تو اگر آدمی خالی و ذہن ہو اس کا ذہن خالی ہو تو اس کے ذہن میں بہت جلدی بات بیٹھ جائے گی ضد کر رہا ہے تعصب میں مبتلا ہو تو پردہ لگا ہوا ہے کبھی بھی وہ بات نہیں مانے گا یا ان کے اپنے مفادات ہو تو پھر اپنے فائدے کو دیکھے گا اس کو نہیں دیکھے گا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے تو بہرحال یہ جو ان حضرات نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے ہیں، نعمت کا شکریہ، پھر بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر اور زمین کے بعض حصوں میں خزانہ بناتے ہیں تاکہ پورے سال کام آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں بارش کا پانی کنوؤں کے اندر پہنچا دیا اور کنویں کے اندر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جال لگایا ہے کہ جس میں بارش کے ساتھ جو خراب ذرات ہیں وہ اوپر رہ جاتے ہیں اور خالص پانی نیچے ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ ٹنکی بنائی ہے اور ایک ٹنکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض اور تالابوں کی شکل میں، جیسے ہم مولانا برہان صاحب سے پوچھتے ہیں بھائی ان کا بارش سے بہت زیادہ تعلق ہے کہ فلان ڈیم کتنا بھر گیا، تو یہ ہمیں بتاتے ہیں فلان ڈیم میں اتنا پانی آ گیا، اتنا پانی ہو گیا، تو ڈیم کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں۔ اور سردی کے موسم میں برف پڑتی ہے، اولے پڑتے ہیں، تو برف کی شکل میں اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر محفوظ کرتے ہیں پانی کو برف کی شکل میں، اور پھر وہ خراب نہیں ہوتا اس لیے کہ برف ہے، اگر اس کے اوپر کوئی غلاظت ہو تو اوپر سے وہ بہہ جاتی ہے۔ تو تین طریقے پر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رگیں بنائی ہیں، پائپ لائن قدرتی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی پہنچتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، جو اللہ تعالیٰ غالب اور علم والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین نظام بنایا ہے۔ تو نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور مختصر دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں، پھر اس میں سے کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا۔ اب سفر کا مہینہ شروع ہو گیا اور ہر مہینے کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں شریعت میں ہوتی ہیں، تو عرب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، بدفعلی سمجھتے تھے، اور وہ بدفعلی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے تھی، لیکن اس کو یوں نہیں سمجھتے تھے اور کہتے تھے سفر میں بدفعلی ہے، سفر میں بدقسمتی ہے۔ تو اصل میں یہ تین مہینے محرم تک، ذیقعد، ذی‌الحجہ، محرم، یہ تین مسلسل مہینے اشہر حرم تھے۔ اس میں وہ قتل و قتال نہیں کرتے تھے، غصب اور چوری نہیں کرتے تھے، کسی کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، تو آرام سے گزر جاتے تھے۔ اور جیسے محرم ختم ہوتا تھا تو انتقام، قتل و قتال، لڑائیاں، غصب، چوریاں، ڈاکے، یہ شروع ہو جاتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے یہ سفر کی نحوست شروع ہو گئی، حالانکہ سفر کی نحوست نہیں تھی بلکہ ان کے اپنے اعمال کی نحوست تھی۔ اس لیے شریعت نے یہ بتایا ہے کہ لا تویرتا، یہ سفر کے مہینے کے مناسبت سے فرمایا، لا عدوى، مرض، ایک آدمی کا مرض دوسرے کو متعدی نہیں ہوتا، یعنی ہر مرض متعدی نہیں ہے کہ جو مرض ہے تو تم کہتے ہو متعدی ہو گیا، بعض بیماریاں متعدی ہے، اکثر بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے میں نہیں جاتی، اور جو بیماری متعدی ہوتی ہے جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو مرض متعدی نہیں ہوتا ہر ایک مرض، اور ایک ترجمہ ہے لا عدوى لا تعدو بعد الامراض، بعض بیماریاں ان کو متعدی مت کرو، دوسروں کو مرض مت لگاؤ۔ لا عدوى ولا تویرۃ، اور بدفعلی بھی نہیں ہے شریعت میں، بدفعلی نہیں ہے، نیک فعلی تو ہے۔ وہ جیسے کسی نے کہا فلان جگہ شادی کا ارادہ ہے، لڑکی کو دیکھنے کے لیے یہاں لوگ جاتے ہیں، دعا کرو،
لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا رہا, اس نے کہا بی ایم ڈبلیو میں چلے جاؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے بی مائی وائف, میری بیوی بن جاؤ تو یہ نیکفالی ہے, آپ کو لڑکی مل جائے, یہ نیکفالی ہے, چلو یہ بھی ایک روایت ہے, لیکن بدفالی مت کرو, یہ مت کہو کہ ٹیوٹا میں گیا تو جو میری بیوی ہے وہ مجھے بچہ سمجھے گی اور ٹاٹا کرے گی. بدفالی شریعت میں نہیں ہے, نیکفالی شریعت میں ہے, اور عرب کے لوگ بدفالی کیا کرتے تھے, صبح اٹھتے تھے اگر پرندہ دائیں طرف اٹھتا تھا تو کہتے تھے یہ کام کرنا چاہیے, اگر پرندہ بائیں طرف اٹھتا تھا تو کہتے تھے مت کرو یہ کام, اس لیے بائیں طرف اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. باہر گھر سے نکلتے تھے اور سامنے سے کوئی آدمی آتا تھا اور اس کا نام اچھا ہوتا تھا, مثلا سلیمان نام ہے, سلمان نام ہے, نکل جاتا تھا اور کہتا تھا بس سلامتی ہوگی اور اچھائی ہوگی, اور اگر کوئی ایسا آدمی ملتا تھا جس کے نام کے اندر اس کے خیال میں بروا خرابی ہو پھر واپس آ جاتا تھا, بس نہیں جانا چاہیے. شریعت نے بتایا نیک فالی تو اچھی چیز ہے, نیک فالی کرنا چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کے سفر میں نیک فالی فرمائی. جب بریدہ کا نام آیا کہ بریدہ آ گئے تو فرمایا برد الامر, جو ہماری پیچھے لگے ہوئے تھے ان کا کام ٹھنڈا ہو گیا, اب ہماری پیچھے نہیں آئیں گے, تو اس کو نیک فالی کہتے ہیں. اس طرح اور بہت سی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی فرمائی. خیبر جب پہنچ گئے اور آخری قلعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا, اور فتح ہونے کے قریب تو فتح نہیں ہوا تھا, تو فرمایا اللہ اکبر خاربت خیبر, اللہ تعالیٰ کے لیے عظمت اور بڑائی ہے خاربت خیبر, خیبر برباد ہو گیا, یعنی خیبر والے برباد ہو گئے. تو خیبر اور خاربت دونوں کے الفاظ ایک, حروف ایک ہے, تو فرمایا کہ یہ ہماری لیے نیک فالی ہے کہ خیبر والے خراب ہو گئے, برباد ہو گئے, اور مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی, چنانچہ ایسا ہی ہوا. تو جو یہودی ہمیشہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے اور اسلام کے لیے کینسر کی طرح بربادی پیدا کرتے تھے, تو بنی قریظہ, بنی نذیر اور بنو قینقاع سب ختم ہوئے, خیبر میں جمع ہوئے تھے اور خیبر بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیبر والے رہیں گے. اس کے بعد جب وہ فساد وغیرہ انہوں نے شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خیبر سے نکالا, اور پھر شام میں اذرعات میں اور شام کی دوسرے علاقوں میں بس گئے. تو بہرحال یہ سفر کے مہینے میں جو لوگ نحوست کرتے ہیں اور نحوست لیتے ہیں, بدفالی لیتے ہیں, شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ولا سفر, اور سفر کے آنے کے وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں سفر میں شادیاں مت کرو, سفر میں یہ مت کرو مت کرو, فرمائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو کام جس وقت چاہے تو کرو, محرم میں کرتے ہو, سفر میں کرتے ہو, حلال کام ہر وقت کر سکتے ہو, ناجائز کام کسی بھی وقت مت کرو. اور اسی طرح الو, ہاں الو کو کہتے ہیں, جب الو بولتا تھا تو اس کے بولنے کو وہ نحوست اور خرابی سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس لیے یہ سفر کا مہینہ ماشاءاللہ شروع ہو گیا. سفر کا مہینہ یہ بھی برکت کا مہینہ ہے, نحوست اور خرابی کا مہینہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب مہینوں کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے تلاوت کی والعصر, یہ بھی زمانہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم اٹھائی ہے, اور عصر کے ایک معنی ہے ٹائم, عصر کے ایک معنی ہے زمانہ, زمانی کی قدر کرو, ٹائم کی قدر کرو, عصر کے وقت کی قدر کرو. یہ سب قدر کرنے کی چیزیں ہیں, اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی, اس زمانے سے, عصر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے, فجر کی نماز کے بعد پھر نفل نماز نہیں ہے, نفل نماز تو نہیں پڑھ سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دینی بات چیت کرتے تھے, ذکر فرماتے تھے, عبادت فرماتے تھے. اس کے بعد احادیث میں آتا ہے جب اشراق کا وقت ہوتا تھا تو اشراق پڑھ لیتے تھے. جیسے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے کہ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, اشراق پڑھ کر کے پھر اپنے کام یا ناشتہ یا جو کام کرنا ہو اس کے لیے تشریف لے جاتے تھے. جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے نفل کو ناجائز فرمایا, عصر کے بعد, فجر کے بعد, اس وقت صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دوسرے کام کرتے تھے, لیکن وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تقسیم فرماتے تھے, فلان وقت اہل اپنی ازواج مطہرات کے لیے ہے, اتنا وقت اپنی نیند کے لیے ہے, اتنا وقت عبادت کے لیے ہے. تو یہ زمانے کی قدر کرنی چاہیے. اب تھوڑا سا میں سناتا ہوں, اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ معلوم معمولات پورے ہو رہے ہیں, سفر میں ناغہ ہو جاتی ہیں, مختلف خیالات آتے رہتے ہیں, اس سے حفاظت کے لیے ارشاد فرمائیں. معمولات کی پابندی بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ استقامت و اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیں. سفر میں تو نماز میں بھی تخفیف ہے, تاہم قضا نہ ہو. خیالات ڈالنے والا اپنا کام کرتا ہے, آپ اپنا کام کریں. ان سعیکم لشتا, ہر ایک کی محنت مختلف ہے, آپ اپنی محنت کریں, خیالات کو دفع کریں. معمولات میں آپ کوتاہی نہ کریں, دل لگا کر پابندی کرتے رہیں, یہی ترقی کا زینہ ہے. خاص کر بارہ تسبیح کا ذکر بالجہر کبھی ترک نہ کریں. دل میں غفلت ہو تو اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو. اللہ پاک نے زبان کو ذکر کی توفیق دی ہے, امید قوی ہے قلب کو بھی متوجہ فرما دے گا. دعا بھی کرتے رہے. جماعت کا کام آپ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. تبلیغ جماعت کا کام اصول کی پابندی کی توفیق دیں تاکہ قانون اور اصول کے مطابق کام ہو. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم.